السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر و ثنا حمد و تکبیر و کبریائی رب غالب و مولا کے لیے. مالک الملک توتی الملک تنزی الملک رب عز و جل مختار کل ہے. ذات میں کوئی شکوہ نہیں اور دانش میں کوئی شکایت نہیں. یقیناً اس کی ذات سے وہ قطع سے لا ریب ہے. انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات, حقیقی کہ زندہ و پائندہ تیری ذات ہے. درود سلام حسن بابرکت پر, اس ذات اثر پر, نبی آخر پر, اشرف النبل دانا سبل قدم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا بارگاہ شاہ بتام سلام گر قبول افتت زہ شرف مدام. ہدایتیں تو خاص طور پر اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے, وہ بے پناہ غیر معاملی اور اثر سے مالا مال ہوتی ہے. لفظ ہدایت کلام اللہ کا محبوب ترین لفظ ہے جو ضلالت کی ضد اور گمراہی کی ضد پر بولا گیا. اور اللہ عز و جل نے آدمی کے اندر مستقل مزاجی کے لیے, پرمننٹ نیچر کے لیے ان آیتوں کا نزول فرمایا. جہاں قرآن آتا تھا صحابہ سدھر جاتے تھے, توبہ کرتے تھے, کفر سے لوگ ایمان لاتے تھے اور اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. ان کا اسلام کے میں داخل ہونا ایسا نہیں تھا جیسے کہ ہوا چلی پتے گر گئے, بارش آئی زمین بھیگ گئی, سورج نکلا روشنی ہو گئی. ان کی ہدایت بڑی قسمہ پرسی کی حالت میں ہوتی تھی اور ان کا ایمان لانا بڑی جفاکشی میں ہوتا تھا, اور ان کا تڑپ کر ایمان لانا اللہ کے نظر میں محبوب ہو جاتا تھا. آسانیاں میسر نہیں تھی, سہولتیں دستیاب نہیں تھی, اور کبھی ادھر منہ مارا کبھی ادھر منہ مارا فطرت نہیں تھی. ایک بات کے پابند تھے, ایک بات پر جچے تلے رہتے تھے. یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ نسلوں کے عدل بدل ہونے سے, صحیح نسب نہیں رہنے سے لوگوں کی ذاتوں میں ماں باپ میں گڑبڑ ہو گئی, جس کی وجہ سے وہ صحیح سمت پر جانے چاہیے. کئی باپ مسلمان ہیں تو غیر مسلم سے نکاح کیا تو وہ بھی اسلام کو آدھا رکھی اور غیر مسلم کے مذہب کو آدھا رکھی, جس سے اولاد بگڑ گئی. صاحب اکرام مانا گیا تھا کہ کافر تھے, بتوں کی پوجا کرتے تھے, بتوں کو طواف کرتے تھے, مگر جب ایمان آیا, ہدایت آئی اور حقیقت سامنے آئی تو سرنڈر ہو گئے اور کسی وجہ سے بھی پسے پوچھ نہیں کیا, اللہ پر وہ اختیار نہیں کی. جناب صاحب الطاب والمیراد البراق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام, جس کو قرآن جن کی شان و شوکت بیان کرتا ہے اور قرآن کی آیتوں کا نزول ہوتا ہے, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ اللہ کے باقی بندوں پہ بڑے شدید اور اسلام کے بارے میں بڑے محبوب اور آپس میں رحیم شفیق مہربان. آدمی کی فطرت میں یہ بات رہی ہے کہ آدمی اپنی بات بولنے کے لیے اور اپنے طریقے منوانے کے لیے اور اپنی چھاپ بٹھانے کے لیے دوسرے لوگوں کا سہارا لیتا ہے, مگر صحابہ کرام میں یہ فطرت نہیں تھی. جو بھی تھے سامنے تھے, جو بھی تھے صاف تھے, اور جیسے بھی تھے موجود تھے, باقی تھے مارنے مرنے کے لیے تیار تھے, مگر ان کی بات میں تضاد نہیں تھا اور وعدہ خلاف نہیں تھی. وہ امانت میں خیانت کرنے والے نہیں تھے, وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے. انہیں معلوم تھا کہ ہماری گٹھی میں ہمارے نسب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, مگر آج کل کے لوگوں کو کون سمجھائے, ان کو کون بتائے. ان کی اگر مجال چلی تو ماں کے لیے بات بھی بدل دیتے لوگ وقت کے اوپر. ان کی اتنی جرت ہو گئی کہ اگر ماں کو مناسب سمجھے تھے باپ کو ریٹائر کر کے دوسرا باپ لا لیں گے ایک دم. اگر ان کی چل گئی تو بیوی کو چھوڑ دیں گے, دوسرے سے آشنا ہی کر لیں گے. اگر ان کا بھی داد چلا تو کبھی یہ امام, کبھی یہ مبلغ, کبھی یہ داتا بن جائے گی. اس لیے تو مرنے والے کی خبریں سجائی جا رہی ہے, اس لیے تو بغیر وصیت کے کرنے والوں کی خبر پہ دھمال کیا جا رہا ہے, اسی وجہ تو بولتے وقت کچھ نہ بولا خبر کے دامن میں چلے گیا اس کے اوپر گمت تعمیر کر دی جا رہی. یہی تو وجہ ہے کہ آدمی ادھر منہ ادھر منہ مار رہا ہے. صحیح فطرت جو تھی اس لیے اللہ نے قرآن ان کے لیے نازل کرنے کے لیے وہ نسل کو چنا. دنیا میں یونان کے لوگ تھے دیو ہیکل ہاف لباس پہنے جنگجو لوگ. اس وقت کا تازہ ترین جو انسانوں کا ماحول تھا وہ یونان تھا نمبر ایک, اس کے بعد فارس تھا, ایران, اور اس کے بعد مصر تھا. فرعون کی اولاد, جبکہ یونان میں شیر ببر کتا بلی گد اور کیڑے مکھوڑوں کی پوجا ہوتی تھی, اور فارس ایران میں آنکھ کو خدا مانا جاتا تھا, اور ایجپشینز جو فرعون کی اولاد تھی وہ لوگ ممیس کو خدا مانتے تھے, اور کھڑے کی صورت یا بیل کی صورت کے بت کو فرعون کہتے تھے. آج جو دنیا میں جتنے بھی ممیس کی ہسٹری آ رہی ہے اور جتنے پیرامنٹس کے اندر تحقیقات ہو رہی ہے اور جتنے احرام کو کھولا جا رہا ہے اس میں سب پہ سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور ایک چابی ٹائپ کی ہاتھ میں لیے ہوئے اور نتنے قسم کے ان کے منہ لامبے گھوڑے کے گدھے کے صورتیں کانے کھڑے نیچے سے پورا دیوائکل جسم بنا ہوا ہے اور اوپر کے جسم کے اوپر سر کے اوپر تھڑ کسی اور کا لگا ہوا ہے. تو یہ تین قومیں جو اس وقت لیڈ کر رہی تھی, تو سب سے قوتور قوم جو تھی وہ یونان کی تھی. اللہ چاہتا تو ان میں سے کوئی پیغمبر اٹھا کر قرآن نازل کر دیتا, جیسے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, کئی پیغمبر آئے. اگر وہی روٹنگ کنٹینیو اگر رہتی تو شاید یونان میں اتار دے, ہو سکتا تھا کہ ایران میں اتار دے. آگ کو خدا ماننے والوں میں نیا انقلاب آئے اور شولوں کی پوجا کرنے والوں کو اللہ کے سامنے چکایا جائے, مگر اس نے مختصر سے علاقے کے لوگوں کو چنا. ان کی ثقافتی اور ان کی تہذیبی اور ان کی تمدنی کوئی روایت نہیں تھی. یمن سے ان کا تعلق تھا قابل, یمن پر بھی سورج کو خدا ماننے والی ملکہ سبا مسلط تھی. بعد میں مسلط ہوئی وہ, اس سے پہلے جو ہے لوگ نہ جانے کتنے بتوں کو کتنے چیزوں کو مانتے تھے, مگر جب مکے کے ٹاپو پہ نظر پڑی قادر مطلق کی, رب عز و جل کی, تو اس جگہ پر مختصر سے عرب نظر آئے جو قبیلے جرہم کے ہیں. وہ جب نظر آئے تو اللہ نے ان میں سے ایک کو اٹھا لیا. اب یہ شداروں کی اولاد ہے, عبد المطلب بھی بتوں میں بیٹھنے والے ہیں, ابو طالب بھی بتوں میں بیٹھنے والے ہیں, عباس بھی بتوں میں بیٹھنے والے ہیں, سرداری تو اسی میں چل رہی ہے. مگر ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو چننا اور سیدہ آمینہ سے نکاح کروانا اور پھر اللہ کے رسول کا وجود قرار پکڑنا, آپ ماں کے پیٹ میں رہنا, باپ کی موت واقع ہو جانا, اور آپ پیدا ہو کے چھ برس کے رہنا, ماں مر جانا, آپ آٹھ برس کے ہونا, دادا مر جانا, پھر آپ چچا کی کفالت میں آ جانا, پھر آپ بکریاں چرا کر گھر کو پالنا, پھر آپ محنت مزدوری کرنا, پھر آپ پھوپھیوں کو, چچا کو پالنا, چچا کے بچوں کو پالنا, جعفر تیار کو, عقیل کو, اور بچیوں کو پالنا. ایک نوخیش نو نحال پر کتنا بڑن تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قادر مطلق مہربان ہوا. یہی نہیں, اتنی بڑی بڑی فوجیں, اتنی بڑی بڑی مملکتوں کے بیچ میں ایک ہزار دو ہزار کے لوگوں میں سے ایک نبی کو منتخب کرنا بڑا عجیب سا معاملہ تھا. نہ ہتھیاروں میں ان کو ملکہ تھا, نہ یہ بڑی بڑی فوجوں سے لڑ سکتے تھے, بلکہ مختصر لوگ تھے. ایسی حالت میں اللہ کے پیغمبر کو, سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے منتخب کیا. اور ایک بہت بڑی بات ہو گئی, وہ بڑی بات یہ ہو گئی کہ جب بچپن بکریاں چرانے میں گزر گیا, جوانی بکریاں چرانے میں گزر گئی, تو اس کے بعد 25 سال سے 40 سال تک زندگی تجارت میں گزر گئی. سیدہ قتیجہ بنت قولید رضی اللہ تعالیٰ کے لے کے سامان کو بیچنا، شام یمن کو جانا اور پارٹنرشپ پہ کاروبار کرنا، آدھا آدھا لے لینا، کیونکہ سیدہ قتیجہ کہتی آپ بیچیے گا اور ہم آدھا آدھا لے لیں گے. جب آدھا آدھا پہ زندگی چل رہی تو 40 سال گزر گئے. 25 سال کی عمر میں سیدہ قتیجہ سے نکاح ہو گیا. 15 سال میں بڑی بچی بالغ ہو گئی، بڑی بچی کو ابو العاص بن ربیع سے نکاح کر دیا. ابھی دوسری دو بچیاں بالغ ہو گئی تھی، رقیہ ام کلثوم، اور تیسری بچی نابالغ تھی. چار بیٹیاں دو بیٹے ہو چکے تھے، دو بیٹے مر چکے تھے. 40 سال 6 مہینے میں وہی سے نوازا گیا. تو سب سے بڑی عجیب حکمت عملی یہ ہے کہ بچپن سے لے کے 40 سال 6 مہینے تک فرصت نہیں ملی پڑھنے لکھنے کی. ماں باپ ہوتے تو شاید پڑھاتے تھے، مگر جب پڑھنے کی فرصت نہیں ملی تو قرآن نے جھپٹ سے کہہ دیا النبی الامی، کہ آپ بڑے پڑھے لکھے نبی نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے ہیں، ماں نے پڑھوایا، یعقوب علیہ السلام پڑھے لکھے ہیں، کوئی پیغمبر پڑھا لکھا نہیں ہے بلکہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو علم آدم الاسماء کلھا عرضہم، ہر کل کا کل علم آدم علیہ السلام کو نواز دیا گیا. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی اول کے باپ جو ہے آدم علیہ السلام کو جب نوازا گیا ہے علم سے، سینہ کھولا گیا، ان کو بھی لکھنے نہیں آتا، حوا علیہ السلام کو بھی لکھنے نہیں آتا، بولنا آتا لکھنے نہیں آتا، مگر ان کے بعد جو پیغمبر ہے آخری ختم المرتبت سمجھ دعا بدر دجا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بار پڑھے لکھے کے آپ نے پڑھا بھی نہیں، آپ کو فیڈ بھی نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو فیڈ کیا کہ تم جا کے فرشتوں کے سامنے علم بولو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیڈ نہیں کیا. کہہ دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. اللہ عزب عجل نے جب یہ بات بتائی کہ آپ کو ہم نے ان پڑھوں میں سے اٹھایا، وہی وہ ہے جو آپ کو ان پڑھوں میں سے اٹھایا، اور ان پڑھوں میں سے اٹھا کر آپ کو نبی بنا کر پیش کیا، آپ اللہ کی آیات بیان کرتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، حکمت دین سمجھاتے ہیں. اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے، بال بچے والا ہے، کوئی عورت بچے والی ہے، اگر اس کا باپ مر جائے یا ماں مر جائے تو زندگی کے کہیں نہ کہیں کونے پہ کسی نہ کسی جگہ پہ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹپک جاتے ہیں. حالانکہ وہ بال بچے والا ہے، وہ خود باپ بنا ہوا ہے، مگر باپ کی کمی محسوس ضرور کرتا ہے اور باپ کے لیے نت نئے خیر کے کام انجام دیتا ہے اور باپ کے قبر کے رحمت کے لیے جدوجہد کرتا ہے. کیوں؟ اس کا سرمایہ کھپ گیا، اس لیے وہ کوشش کر رہا ہے. اور جن کا سرمایہ نہیں کھپا، جن کے سروں پہ ماں باپ ہے اور جن کو کمائی کی کوئی فکر نہیں، جن کو کھانے کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں کیا معلوم ماں باپ کی اہمیت کیا ہے. ان ہاتھوں سے قبر میں مٹھی ڈال کر، ان ہاتھوں سے قبر کو ڈھانپ کر جب آتے ہیں تو کھٹک دل میں برقرار ہو جاتی ہے اور بار بار آدمی اکیلے پن میں روتا ہے، اس کا دل اندر سے روتا ہے. اگر کاش کوئی ماں باپ رکھ کے اگر رونے سے پہلے خدمت کر لے ان کی، ماں باپ کا کہا نہ ٹالے، ماں باپ کی بات کو سمجھ لے، تو اس کی قدر و منزلت کی بڑی بڑائی اسلام میں بیان کی. اگر تمہارے ماں باپ جاہل کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کافر کیوں نہ ہو، ان کی خدمت کرو. نبی کے قلب پر علم آیا. تو نبی الامی جو ہے یہ وہ پیغمبر ہے جو بغیر پڑھے لکھے ہے، کاش ان کے ماں باپ انہیں پڑھاتے ہوتے. مکے میں کوئی کمی نہیں تھی، سرداروں کی اولاد ہے. اللہ کے نبی کے دادا اگر ارشاد فرما دے تو ہزاروں لوگ لائن میں بیٹھ جاتے پڑھانے کے لیے، مگر بد نصیبی ماحول عرب کی ایسی تھی کہ آپ کو پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. امام بخاری باب التام میں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس کے ہیں اور آپ بکریاں چرا کر، یہ تو ہماری عمر تو کھانے پینے میں گزر رہی ہے، 12 برس کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریاں چرا کے آنے میں ذری دیر ہوئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی ہیں, رسول اللہ کی پھوپھی ہیں, اور یوں سمجھ لیجیے کہ جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تایا کی بیٹی ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی محمد کب آئے گا نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. جوان بیٹیاں گھر میں ہیں, جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آپ نے پھوپھیوں کو بھی پالا اور آپ نے بہنوں کو بھی پالا, چچیری تہری بہنوں کو. تو بہنوں نے کہا کہ ابھی محمد کو آنے میں دیر ہے, لہذا ہم لوگ جو ہے کھانا کھا لیں گے. تو ابو طالب برا مانے, علی کے والد برا مان کے کہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, معلوم نہیں تم لوگوں کو بیٹیوں کو بھول رہے ہیں, ہمارے حالات کیسے گزر رہے ہیں, کھانے پینے کے لیے سامان کم ہے, مانا کہ ہم کعبے کے سردار ہیں, مگر میں کھانا جب تک نہیں کھاؤں گا کہ تب تک کہ محمد نہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے رو کر فرمایا, میں جو ہے کھا نہیں سکتا. تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ نہیں, کھانے کے لیے بہت کم چیزیں, ہم سردار کی اولاد ضرور ہے, مگر ایک بات بولوں اللہ کی قسم, تم لوگ بڑی جلدی مچا رہی ہو. تو کہا بولیے. تو بولے, جب محمد عبداللہ کا بیٹا آ کے کھانے میں بیٹھتا ہے تو اللہ کی قسم ایک آدمی کے کھانے میں سات آدمی کا اضافہ ہو جاتا ہے, جبکہ نبوت نہیں ملی, رسالت نہیں ملی, فیضان مبارک یہ ہے عمر کا کہ محمد کو آنے دو, ایک آدمی کے کھانے میں سات آدمی کا برکت ہوتی ہے. تو سروں پہ دوپٹے ڈال کر, آنکھوں میں آنسو لیے بہنیں بھی, علی کی بہنیں آپ کی بہنیں, اور روتے بیٹھ گئی. اللہ کے نبی آئے تو کہا کہ آپ لوگ کھا لیے نہیں؟ ایسے محسوس ہو رہا کہ کھانے کی دیر کی وجہ سے چہرے اتر گئے. تو بہنیں نے کہا کہ نہیں معلوم تھا محمد, کہ بابا نے کہا ہے کہ جب تم کھاتے ہو دفتر پہ تو ہم کھا کے محلے میں کئی لوگوں کو کھانا دینے کے قابل بن جاتے ہیں. تو آپ نے کہا ایسے نہیں ہے. تو ابو طالب نے سر پہ ہاتھ پھیلا کے اور پیٹ پہ ہاتھ پھیلاتے کہا, بیٹا تیرا باپ نہیں ہے, تیری ماں نہیں ہے, اب تو 12 سال کا ہے, میرے دل کو دکھ نہ دے, کیونکہ بیٹا محمد کہ تیرے دل کا تار تار جو ٹوٹا ہوا ہے اس کا احساس ہے مجھے, میں باپ تو نہیں بن سکتا, میں ماں تو نہیں بن سکتا. تو دونوں ہاتھ چھوڑ کے چچا کے پھسلیوں کو لپٹ کے رونے لگے, اتنا روئے کہ پورا گھر کو حرام مچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب رو رہے تھے تو گردن پہ کا گوشت, آپ کے بال اور آپ کی پیٹ کو دیکھ کر پیٹ پر ہاتھ سہلاتے ہوئے ابو طالب بھی ہچکیوں پہ آ گئے تھے, کیونکہ بچہ ویسا غیر معمولی تھا, نہ یونان کو چنا, نہ ایران کو چنا, نہ فارس کو چنا, عبداللہ کے معصوم یتیم کو اللہ نے چنا. اور اللہ کے نبی دعویٰ کرتے ہیں, اللہ کی قسم قیامت کے دن میری امت اتنی آئے گی جنت میں کہ سفیلے توڑ کر جانا پڑے گا جنت میں سے, اتنا بڑا معاملہ اللہ کا ہے. اور اللہ نے اپنے نبی پہ وہ رحم فرمایا اور وہ عزت اور وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی نبی بھی کی امت سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے, گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا, کبھی ناراض کبھی کچھ, کبھی منڈا پھلاوا کبھی پتلا, کبھی دیوانے کبھی ہولے, کبھی ادھر چکا کبھی ادھر بھاگا. اب میں آپ کو بولوں کل برلا پلاٹینم میں تقریر ہے تو چلے جاتے, اگر میں بولوں مندر میں بیان رکھے کل چلے جاتے, بڑے دیوانے ہے, بورڈوں پہ لکھا ہوا ہے کھلا کہ زکات خیرات ہم کو دو, ہم کام کر رہے دو ہم کو زکات خیرات. جن کو مذہب کا چولا یاد نہیں ہے یہ بدخماش لوگ ان کی تائید کرتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے سسٹم آف لائف میں نہیں لاتے ان کی تائید کرتے ہیں یہ لوگ. ان کے نفس میں ان کے خون میں گڑبڑ ہے, اگر کاش ان کا خون اگر صحیح ہوتا تو ہدایت اور کتاب اللہ کی طرف توجہ دیتے. ہر جگہ پہ بولا جا رہا ہے کہ جس مسجد میں خبر ہو نماز نہیں پڑھی جاتی, مگر پاگلوں کی اولاد کو کیا سمجھائے کہ جس مسجد میں خبر ہے اور قبرستان توڑ کی بنائی جائے وہی گھس کے نماز پڑھتے. ان کی زدان امداد صحابہ کرام کے کردار کے لیے ڈسٹرب ہے, ان کو نہیں معلوم کیا ہے کدھر ہے, پھر دیکھے تو اپنے آپ کو سو ستیہ سمجھتے ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھاتے, نہ ان کی اولاد علم کا قرآن حدیث کا کام کر سکتی, اس لیے نہیں کر سکتی. اور رکشے چلانے والا بنڈی ڈھکلنے والے کی اولاد کام کر سکتی جو حفظ کرانے کے لیے بچوں کو مدرسے میں ڈالا ہے, جن کی ٹوپی پھٹی ہوئی ہے, جن کی چمڑی کے اوپر وائلین نہیں لگ سکتا, پھٹ گئی چمڑی. مدرسے کے بچوں کو جا کے دیکھا, آسمان گڑھ میں ایک مدرسہ ہے, جا کے دیکھو بچوں کی ساری جلد پھٹ گئی ہے, حفظ کر رہے ہیں بچے، چہرے سفید سفید سفید، بتیتیاں پھٹے ہوئے، اور تمہاری اور میری اولاد کو دیکھ لو، مگر ان کو دیکھو اور ہماری اولاد کو دیکھو، دین ایسی ہی تھوڑی آ جاتا؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ایسی تھوڑی ملتی کہ اپنی پاکٹ جیسے چینج کرتے ہیں وائلٹ ویسا چینج کریں گے دن کو؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات، جو سال میں ایک ببل کا کیڑا اٹھا اور سال میں دفن ہو گیا، پھر سال کے 365 دن وہ ببل کا کیڑا دکھتا ہی نہیں، مگر وارے تمہاری عقلوں پہ تماشا اور ترفا، وارے بیار، یا قرآن حدیث کو سمجھنے سے خاسر رہے، قرآن حدیث کو جاننے سے دور رہے، اللہ اور اس کے رسول کے معاملات کی طرف توجہ نہ دیے۔ اب اور ایک بات یہ ہے کہ سارا رمضان جس انداز میں ہمارا کٹا اس کا ہم کو محاسبہ کرنا ہے۔ مثلا سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 14، اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے انسان پر اپنے نام اعمال، تو خود حساب لگانے کے لیے کافی ہے۔ ہم کو اپنے اعمال کا حساب لگانا ہے، اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے، اور اپنے معاملات کو دیکھنا ہے اور اپنے گھروں کو دیکھنا ہے، رسم و رواج کو دور کرنا ہے۔ اب یہ ہے تاخرات، جس میں جبریل علیہ السلام آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اللہ عز و جل نوازتا ہے بندوں کو، مغفرت کرتا ہے، اور ان گنت فرشتے نازل ہو جاتے ہیں زمین پر۔ مسند 43 میں استاد شیخ البانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنے دنیا میں کنکریاں اتنے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ نازل ہو جاتے ہیں، اور اللہ بندوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، اور عید کے دن اجرت دیتا ہے نجات کی شکل میں۔ تو اب قرآن کے اس ناطے کے حساب سے، قرآن کے بول کے حساب سے، یا قرآن جو بول رہا ہے کہ نبی کل قیامت کے دن یہ بولیں گے کہ وقال رسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 31، اے اللہ میں کیا کروں، میں نے میری امت کو سمجھایا مگر میری امت نہیں سمجھی، قرآن کو جو ہے پسے پوچھ ڈال دیا، عمل نہیں کیا، لہذا آپ ان سے نمٹ لیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب نبی بری ذمہ ہو گیا کہ میں تو انہیں قرآن پیش کیا مگر یہ قرآن نہیں سمجھے، اب آپ ان سے نمٹ لیجیے تو ہمارا کیا حشر ہوگا آپ جان لیجیے۔ اس کے بعد بخاری اور مسلم کی روایت، ابو ہریرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلی شفاعت میری نہیں ہوگی، سب سے پہلی شفاعت قرآن کی ہوگی، قرآن اللہ سے التجا کرے گا، میں نے پلانے بندے اور بندی کو رات رات بھر نماز مشغول رکھا، قرآن پڑھتے رہا اور وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہی، لہذا اللہ تو اس کو معاف فرما دے۔ تو سب سے پہلے جو شفاعت ہوگی قرآن کی، اس کے بعد شفاعت ہوگی روزے کی، اس کے بعد شفاعت ہوگی اللہ کے نبی کی، اس کے بعد شفا ہوگی پیغمبروں کی، اور اس کے بعد شفا ہوگی صدیقین کی، اور پھر ہوگی صلحاء کی، پھر ہوگی شہداء کی، پھر ہوگی علماء کی، علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، اور صلحاء بھی شفاعت کریں گے، اور پیغمبر بھی شفاعت کریں گے، صدیقین بھی شفاعت کریں گے، ایک کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ شفاعتیں ہوتی رہے گی اللہ کے حکم سے، الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم۔ صرف سورہ آیت الکرسی کے مطابق 256 سورہ بقرہ، صرف اللہ کے حکم سے لوگوں کی شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی، اور اللہ معاف فرمائے گا۔ اب ناتا یہ بنتا ہے قرآن سے کہ قرآن کو سال بھر دل سے لگا کے رکھے، اور قرآن کو ہمیشہ ہماگوش تن پڑھتے رہے، اور قرآن کی تلاوت پر ڈیپینڈ کرے، اور قرآن کھول کھول کر بار بار پڑھے، عادت ڈالے، جیسا کہ ٹی وی کا ریموٹ لے کے بار بار دیکھنے کی عادت ہے، یہ چینل یہ چینل یہ چینل، ارے میں کیا بتاؤں، ان کے گاڑیوں میں بھی چینل لگے ہوئے ہیں، ان کے گاڑیوں میں بھی وائی فائی خرید لیا ہے ان لوگوں نے، ان کے گاڑیوں میں بھی ٹی وی چل رہے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے پاس ایسے ماحول ہو گیا ہے، اور دین کا نام چھلکوں پہ ہو گیا ہے، خالی چھلکوں پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری وقت تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ جس طریقے سے بھوکے دستخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، لوگ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور تم خس کو خاشاک کی طرح اڑ جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے میں تقویٰ، ہمارے میں ہمت، ہمارے میں جذبہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سب کچھ ہوگا مگر لوگ بھوکے دیتے دستخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہوئے جب تم پہ ٹوٹ پڑیں گے اور تم ان سے بچاؤ نہیں کر سکو گے تو کیا ہو جائے گا رسول اللہ، ہم کو، ہم پسپا ہو جائیں گے، ہم ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم پسپا ہو جائیں گے اور ڈھیر ہو جائے گی، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم میں جہت نہیں آئے گی. وہ کیسی ہے رسول اللہ؟ حب الدنیا کراہیت الموت. دو ہی لفظ فرمایا, حب الدنیا کراہیت الموت, کہ تم دنیا سے محبت کرو گے بے انتہا اور موت سے نفرت کرو گے. اگر تمہیں موت یاد ہوتی تو دنیا میں نہ جھکو گے, اگر تمہیں دنیا یاد زیادہ ہوگی تو موت کی طرف نہیں آؤ گے. موت نہ آنا تمہارے لیے بھلا سمجھ میں آئے گا اور موت کا آنا تمہارے لیے ناپسندیدہ ہوگا. تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے. اور یہ آگئی بات پوری. ہر آدمی آج جینا چاہ رہا ہے, دنیا کی لذت اور فائدے اٹھانا چاہ رہا ہے, مال و بنال حلال و حلال طریقے سے کھانا چاہ رہا ہے اور مذہب کو پیپر میٹ کی طرح استعمال کرنا چاہ رہا ہے, مذہب کو پیپر میٹ کی طرح استعمال کر رہا ہے. اگر یہ لوگ اللہ کے ڈر سے اور رسول کی سنتوں کی پابندی کرتے اور ہم میں کے لوگ اللہ سے اگر ڈرتے تو ایسی وجہ نہ ہوتی اور آج کی جو تازہ ترین حالات ہے ایسی حالات نہیں ہوتی. مگر دوستو عزیزو, ہم کو کچھ بدلنا ہے, ہم کو کچھ کوشش کرنا ہے. اگر ہم نہیں بدلتے, ہم کوشش نہیں کرتے تو سنیے گا اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی, جو آج میں تاریخ کو کھنگال کر آپ کے سامنے احادیث سے لا رہا ہوں. آج جو صحابی ہے وہ بڑے گرداور صحابی انصار کے, جن کا نام ہے ابو لبابہ. کاش ہمارے بچوں کے نام ہوتے. ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی 14 نمبر پہ ہے آج ہمارے ایم کے لحاظ سے. یہ قبیلے اوس کے ہیں, بنو اوس. ان کا نام رفاعہ ہے, رافع الف عین گولہ رفاعہ. ان کی کنیت ہے ابو لبابہ. ان کا پورا نسب یہ ہے, رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر بن زید بن امامہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر بن عوف بن مالک بنو دوس. یہ 11 سلسلوں پہ دوس قبیلے حضرت اوس اور قبیلہ دوس مدینہ کا سرکردہ قبیلہ ہے, اس کے ممبر ہے, اس کے فرد ہے. اور یہ مدینہ میں جوان ہوئے یثرب میں, اور یہود و نصارہ کے ماحول سے ہو گزرے, اور جنگجو مزاج اور فاتحانہ کیفیت اور تیور کے مالک تھے. جب انصار بیت عقبہ ثانیہ میں مکے کے پہاڑوں پر جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان لائے تو یہ بھی ان میں شامل ہوئے اور اللہ کے رسول سے کلمہ طیبہ پڑھا. وہ ٹیکہ چھوڑو نزدیک آؤ, ٹیکہ نہیں ہے تم لوگ, ضرورت نہیں ہے ٹیکہ لینے کی, آؤ سامنے آؤ, جوان ہے نا الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد کہا کہ رسول اللہ آپ مدینہ آ رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں آ رہا ہوں. اب تک تو اس شہر کا نام یثرب تھا مگر آپ کے آنے سے مدینۃ النبی ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی شہر مدینہ. شہر مدینہ آ رہا ہے نا آپ؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میرا وعدہ ہے, اللہ وہی کے ذریعے سے حکم دیتے ہی آ جاؤں گا کیونکہ مجھے ہجرت کرنا ہے اللہ کے حکم سے. تو یہ اسلام لے آئے, ایمان لے آئے بیت عقبہ ثانیہ میں, اور وہ 72 نفوس میں شریک تھے, اور انہیں مدینۃ النبی کا رقیب بنایا گیا, یعنی قبیلے دوس کا سردار ان کو رقیب بنایا گیا کہ تم لوگوں کی نگرانی کرنا, ایمان پہنچانا, پرپگنڈا نہیں کرنا, خاموش رہنا. جب یہ ایمان لائے مدینۃ النبی کو چلے گئے, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے بعد ہجرت کر کر جب مدینۃ الرسول کو آئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک گھر دلوایا, اور گھر دلا کر انہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینے کے صحابی کے ساتھ ان کی مواخات کرا دی. وہ صحابی کا نام نہیں آیا, بھائی بھائی بنا دیا. اب دو ہجری میں جب جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں یہ ہر صحابی ایک ایک اونٹ پہ تین تین دو دو چار چار بیٹھ رہے تھے, کمی تھی اونٹوں کی کیونکہ ایک طرف سے یہود و نصارہ ٹائٹ کر دیے تھے, دوسری طرف سے منافقین ٹائٹ کر دیے تھے, اور 700 کے اوپر یا 697 منافق پلٹ کر چلے گئے تھے مدینۃ النبی کو, 313 رہ گئے تھے میدان بدر کے اندر. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو دو تین تین ایک ایک اونٹ پر بیٹھ کے سواروں کے چلتے تھے, تو انہیں یہ خاص توفیق ملی کہ اللہ کے رسول کی جو قصبہ تھی اونٹنی، یہ اللہ کے نبی کے پیٹ کے پیچھے ان کو بٹھا لیا تھا. اللہ کے رسول سامنے بیٹھے تھے، بیچ میں لکڑی ہوتی تھی اور پیٹ کے پیچھے ابو لبابہ بیٹھ گئے، ابو بکر صدیق، عمر القطاب، عثمان غنی، علی بن طالب، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ، اسامہ بن زید، ایسے بڑے بڑے رتبے کے صحابہ کرام کو بٹھایا نہیں بلکہ ابو لبابہ کو پیٹ کے پیچھے بٹھایا. جب ابو لبابہ کو پیٹ کے پیچھے بٹھایا تو کچھ دیر اونٹ چلتا اللہ کے رسول کی خصوہ، اور جب باری بدلنے کی آتی تو آپ اونٹنی کو بٹھا دیتے اور اتر کے آپ پیدل چلتے اور سواری پہ بیٹھے رہتے ابو لبابہ، اور آپ نہار پکڑ کر چلتے. اللہ اللہ، سوار کتنے بڑے رتبے کا ہے، نبی نہار پکڑ کے چلا رہے ہیں اونٹنی کو، اور کبھی ابو لبابہ نیچے نہار پکڑ کر چلتے اونٹنی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو جاتے. یہ اپنی اونٹنی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ابو لبابہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم دو دن کے قریب قریب ہو رہا ہے چل لیتے آ رہے ہیں مدینہ سے، مگر آپ پیدل چل رہے ہیں، آپ بیٹھے رہیے، میں پیدل چلتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے پلٹ کر فرمایا، میرے سے زیادہ تمہیں قدرت نہیں ہے چلنے پر، مجھے اللہ نے 30 مردوں کی قوت دی ہے اور میں تم سے زیادہ چل سکتا ہوں. ہاں مانا یہ کہ باری باری سے چل رہے ہیں، مگر مجھے چلنے دو. رسول برابری کا اعلان کرتا ہے اور عدل کرتا ہے، لہذا میرے میں زیادہ قوت ہے. ابو لبابہ خاموش بیٹھ گئے. جب مقام روما پہ پہنچے مدینۃ النبی سے دو دن کے فاصلے پر، تو اللہ کے رسول نے کہا، یہاں سے جاؤ ابو لبابہ، اور مدینے میں جو ہے اب ابن ام مکتوم ہے نابینا، اور تم جا کے مسجد سنبھالو، مدینے میں نگہبانی کرو اور میرے مسلح پہ نماز پڑھاؤ. تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرمیشن ملا اور یہ مسجد نبوی کو واپس پلٹی، اور اللہ کے رسول کی مسجد میں غیاب میں، اللہ کے رسول کی مسجد میں اہل ایمہ کو جو بچ گئے تھے، جو معذور تھے، ہینڈیکیپ تھے، بیمار تھے، ان کو نماز پڑھا رہے تھے. مدینۃ النبی جب غزوہ بدر ہوا، اس کے بعد احد ہوا، احد میں بھی یہ شریک رہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خینقہ اور بنو سویخ دو غزموں میں بھی انہیں پھر مدینے کا امام بنا دیا، اور انہیں پھر مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کا مقام ملا اور مرتبہ ملا. جب غزوہ بنو خینقہ اور بنو سویخ ہو گیا تو اس کے بعد 5 ہجری میں اللہ کے رسول کو مدینہ النبی آ کر 5 برس ہوتے ہیں، بنو قریظہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، یہود کو، اور یہودیوں کو گھیر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا فیصلہ کیسا کیا جائے. تو یہود نے کہا کہ آپ فیصلہ مت کیجئے، دیکھیں کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے، مکاندار کو کرایہ دار بول رہا، آپ کچھ بھی نہیں بولنا، پڑوسی بولنا، تو کیا دل پہ گزرتی ہے کہ میرا مکان تو کرائے سے اور میں نے بولنا، بادو والا بولنا. وہ تو رسول کونین ہے جناب رسالت پران صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملون بنو قریظہ کہہ رہے کہ نہیں، ہم تمہارا حکم نہیں مانتے، ہم کو ابو لبابہ کو بلاؤ اور ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم ان کا حکم مان لیں گے. تو اللہ کے رسول نے ابو لبابہ دوسی کو بلایا اور بلا کے فرمایا، جاؤ، بنو قریظہ کے لوگ ابھی بول کر گئے ہیں اور ان میں فیصلہ کر کے آؤ، انہیں کہہ دو کہ مان لو یا شہر بدر ہو جاؤ، کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں آ جاؤ یا شہر بدر ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. ابو لبابہ نکلے، اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، اور بنو قریظہ تھوڑی دور پہ تھا، جیسے حیدرآباد سکندر آباد، وہاں پہنچے یہودیوں کے محلے میں، اور محلے میں ٹھہر کر بولا، اللہ کے رسول کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں اور تم لوگوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اس لیے آیا ہوں، لہذا تم لوگ اللہ کے رسول کا کہا مان لو، کیونکہ وہ اللہ کا کہا ہے، اللہ نے اس میں وہی نازل کرتا ہے، لہذا اگر نہیں مانتے تو پھر جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، وطن سے نکل جاؤ. اب یہ اتر کے اونٹنی پہ سے کھڑے ہوئی ہے، ان کی عورتیں، ان کے بچے رو لیتے ہوئے آئے، یہود و نصارہ کے چیخ و پکار غل اڑ گئی، ہم اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، برسوں کے گھر ہمارے، برسوں کا رہن سہن کیسا چھوڑ کے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، رونے لگے گڑ گڑا کر. ابو لبابہ ان کے بچے اور بیویوں کے، عورتوں کے، مردوں کے رونے کو دیکھ کر ان کا بھی دل نرم پڑ گیا. انہوں نے دل نرم پڑتے ایک بات بول دی، دیکھو بھائی تم لوگ تو بہت رو رہے ہو، اگر مان لیے تو اچھا ہے، نہیں تو ایسا بتایا ہوں، مان لیے تو اچھا ہے ورنہ تمہاری گردن یہاں سے. تو وہ لوگ ہیبت کھا گئے. جی ایسے ہی ہیبت کھا گئے، یہ بولنے کو تو بول دیے مگر جب اونٹ پہ سوار ہو کر جب نکلے تھوڑی دور گئے تو ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور خود اپنے آپ پہ ملامت کرنے لگے، ہاں میں کیا کہہ دیا، اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں بتایا تھا مگر میں نے ان کو ایسا بتا دیا، اب میرا کیا ہوگا، وہاں وہی آ جائے گی اور میں معتوب ہو جاؤں گا اور میری ایمان زوال سے دو چار ہو جائے گا، لہذا بہت خوف زدہ ہو گئے اور خوف زدہ ہو کر خاموشی اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو مسجد نبوی کو نہیں آئے، اور آپ نے کچھ دن ایک دو دن گھر میں گزارے، گھر میں بھی طبیعت نہیں لگی تو پھر مسجد نبوی کو ایک موٹی زنجیری لے کے آئے، لا کے اپنے آپ کو باندھ لیا، گٹیاں ڈال لیا مسجد نبوی کے تھم کو، لوگ پوچھنے لگے ابو لبابہ تم تو نمائندہ بن کر گئے تھے اور تم جو ہے اپنے آپ کو باندھ لے رہے تھم سے، کہا میں نہیں بولوں گا تمہارے کو، میں اپنے آپ کے پچھتاوے کے لیے باندھ لیا ہوں، اور کھڑے رہے باندھ لے کر، ایک دن اور گزر گیا، تین دن ہو گئے، دو دن گھر میں ایک دن مسجد نبوی میں، نمازوں کے ٹائم پہ بیٹی آتی اور زنجیریاں کھولتی اور باپ نماز پڑھتے اور ضروریات زندگی سے طہارت سے فارغ ہوتے اور نماز پڑھتے اور پھر بیٹیا کو بولتے، بیٹی چھوٹی تھی نابالغ بنتی چلے جاتی، گھر نزدیک تھا مسجد نبوی کے، دو تین دن چار دن ہو گئے، چار دن ہو گئے تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آنا جانا ہے، آپ نے کہا یا بولو بابا یہ کیوں باندھ لیا ہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ کچھ خیانت ہو گئی ہے اور وہ خیانت کے بارے میں پچھتاوا ہے ان کو، تو اللہ کے رسول دیکھ کر خاموش ہو گئے، ان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے، کیونکہ بھیجا تھا میں کام کے لیے اور یہاں کی زنجیری بن لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش ہو گئے تو ایسے گنتے سات دن ہو گئے، یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیے صحابی، پانی پینا چھوڑ دیے، آنکھوں میں گڑے پڑ گئے، بے ہوشی کے جھٹکے لگ رہے، کھانا پیٹ میں نہیں ہے، گھر والوں کو منع کر دیے اور نماز پڑھتے اور نماز میں کش کھا کے گر رہے، پھر زنجری پہ جھک گئے، ساتویں دن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اللہ کے نبی ہے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کمرے میں ہے، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ ذرا لیٹے تھے حسیر پر اور اٹھ کے بیٹھے اور ہنس دیے، جو دیکھا ام سلمہ نے، امہات المؤمنین اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں، تو فوراً جھپٹ سے جواب دی، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا بولتا رکھے، آپ کو آپ کی زندگی میں ہنسی خوشی دے، کیا ہوا ہے رسول اللہ، آپ اچانک بغیر کسی بات کرے کہ ہنسنا شروع کر دیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا الگ تماشا کر رہا ہے ابو لبابہ، گیا ایک کام کے لیے کر دیا ایک کام اور آ کے زنجیری سے باندھ کے کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی مجھ پر سورت انفال کی آیت نمبر 27 نازل کی، اللہ کے رسول آیت سنا رہے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، آیت کا ترجمہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 یہ صحابی کے لیے نازل ہوئی، انہی ایک صحابی کے واسطے، ابو لبابہ کی شان میں ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، ایک نبی ایک بات بولے تو تم جا کے دوسری بات بول دیے یوں بتا کے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں خیانت مت کرو، اور جو امانت تمہاری پاس ہے اس میں خیانت مت کرو، جبکہ تم جانتے ہو، یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ آیت تو نازل ہوئی اور اس کے ساتھ ابو لبابہ کی توبہ بھی قبول ہو گئی، گھر سے بات نکلی، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بولی گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ جا کے مسجد میں جب بول دی ابو لبابہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے تیرے لیے قبول کر لیا ہے توبہ، اور آیت قیامت تک کے تیرے ذمن میں لوگ پڑھیں گے اور ابو لبابہ کو یاد کریں گے، تو نڈھال حالت میں یہ بولتے ہیں کہ نہیں میں جب تک کہ رسول اللہ یہ زنجیری نہیں کھولیں گے، حالانکہ سات دن سے خود بن لے رہے، بیٹی بن کے جا رہی ہے، جب تک کہ رسول مجھے اس سے کھول کر آزاد نہیں کریں گے میں آزاد نہیں ہوں گا، رات ہو گئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کرے پلٹ کے نہیں آئے، صبح آٹھویں دن جب مسجد نبوی کا ان کا آٹھواں دن ہے، فجر کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نزدیک یہ بول لیتی آئے، واہ واہ ابو لبابہ واہ، تم تو امانت میں قیانت کر، مگر اللہ بھی کتنا بڑا مہربان ہے، کہ تمہارے لیے امانت کا قانون نازل کر دیا، اللہ نے جسے معاف کر دیا مجھے اس سے کیا بہر، بول کے اللہ کے رسول نے زنجیریاں کھولی سینے سے لگا لی. تو ابو لبابا فرماتے ہیں بڑا لاغار ہو گیا تھا، مگر جب سینے رسول کو لگا تو ایسے محسوس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں انرجی فارم کر دیا ہے، اتنی قوت آ گئی مجھ میں. اور اپنے آپ کو بڑے خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ نے آپ کے ایکشن کے اوپر آپ کے حق میں توبہ قبول کر لی، اور اللہ نے آیت نازل کر دی سورہ انفال کی آیت نمبر 27. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستون سے بنے رہے. اب یہ خوشی میں آپ نے کیا کہا، یا رسول اللہ جب اللہ نے میرے نسلوں پہ میرے خاندان پر قیامت تک کے رحم کر دیا اور سورہ انفال کی آیت نمبر 27 نازل کر دی، تو میں چاہتا ہوں میرا پورا مال اللہ کے راہ میں دے دوں. ایک آدمی جب خوشی میں آتا تو سب چیز لٹا لیتا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کو بتا رہے، تو آپ نے کہا ہاں ابو لبابا، ہاں ابو لبابا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ 1/3 1/3 حصہ تم اللہ کے راہ میں دو، اور بقیہ حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھو. وصیت میں 1/3 تم ویل کر سکتے ہو، یعنی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 سے بڑھ کر نہیں کر سکتے. لہذا اللہ کے رسول نے روکا اور خاندان کے لیے، گھر کے لیے ان کا مال رکایا، اور 1/3 حصہ اللہ کی بارگاہ میں بیت المال میں قبول فرمایا. جب 8 ہجری میں جنگے ہونے کے بعد فتح مکہ ہوا، تو اس فتح مکہ میں بھی آپ اپنے قبیلے کے سردار عمر بن عوف کا جھنڈا ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے، اور کعبۃ اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. بڑے ضیالے اور بڑے اللہ والے، چھوٹی چھوٹی حدیث پہ عمل کرنے والے صحابی تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اللہ کے نبی دنیا سے ہو گزرے، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کرتے ہیں، ان کا گھر ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بازو تھا، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے. تو انہوں نے کہا کہ گھروں میں کے سانپ کو مت مارو، گھروں میں کے سانپ کو مت مارو بولے. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ اگر کوئی سانپ نکلا تو گھر میں نہیں ماریں گے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول گھر کے سانپ کو نہیں مارنا بولے، باہر کے سانپ کو مار سکتے ہیں جو رستے میں نظر آئے، مگر گھر میں آ کے پناہ میں آ گیا اللہ کی تو اس کو گھر میں نہیں مارنا چاہیے. خیر وہ بات، ابھی تو کوئی سانپ نہیں نکلا، چھوڑ دیجیے، مجھے ایک دروازہ کھول دیجیے آپ کے گھر میں سے، میں مسجد میں جانے میں نزدیک ہوں گا، ذرا دروازہ کھول دیجیے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے گئے، اس کے پٹ میں سانپ تھا. تو ابن عمر دوڑ پڑے مارنے کے لیے، مگر جناب ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے مارنے نہیں دیے. رسول کی حدیث ہے کہ گھر کے سانپ کو نہیں مارنا. اب یہ لوگ سانپوں کو مارنے دے تو 3-3 مرتبہ بولتے، سلیمان علیہ السلام کی دعائی، یونس علیہ السلام کی دعائی، نوح علیہ السلام کے بعد آدم علیہ السلام کی دعائی. سانپ کو معلوم ہے، ہاں میں سن رہا ہوں جا رہا ہوں، نہیں ہے سانپ، یہ خود سانپ ہے، ان کو دیکھ کے کوئی سانپ آتا؟ منٹوں سیکنڈوں میں کئی مرتبہ رنگا بدلتے رہتے یہ لوگ. اب جو ہے نکل کر جو سانپ کو چھڑوا دیا اور مسجد نبوی چلے گئے. اب ان کا انتقال کوسے وقت ہوا اور کب ہوا اس کی تفصیلات موجود نہیں ہے، ان کا حلیہ بھی موجود نہیں ہے، ان کے بیوی کا نام بھی حدیث میں نہیں ہے. ان کے بیٹے کا نام ہے لبابہ، ابو لبابہ ان کی کنیت پڑی. آج جو عربی کتابوں سے میں نے ان کے واقعے کو سلٹ کر کے پڑھا ہے، خالی نامیں سن لو، اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ وہ کتابیں بھی پڑھ سکے. مسند احمد ابن حنبل 8 جلدوں میں، 4th جلد صفحہ 453، طبقات ابن سال 6 جلدوں میں، جلد 3 صفحہ 113، المستقرج 12 جلدوں میں، جلد اول صفحہ 205، قطوع الشام 3 جلدوں میں، جلد اول صفحہ 161، تاریخ المعرفہ 20 جلدوں میں، جلد دوم صفحہ 703، المحبر 5 جلدوں میں، جلد اول صفحہ 121، المعارف 30 جلدوں میں، جلد اول صفحہ 325، تاریخ تبری 40 جلدوں میں، جلد دوم صفحہ 471، تاریخ الکامل 3 جلدوں میں، جلد دوم صفحہ 70، تاریخ الاسلام تدمیری 12 اور 13 جلدوں میں، جلد دوم صفحہ 125، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مکمل ہوئی. آداب مہاجرین 40 صحابہ کے بعد اور واقعہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کے ضمن میں سورہ انفال کی آیت نمبر 27 نازل فرمائی. امانت میں خیانت کرنے سے منع فرمایا، امانت ڈبانے سے کیا منع فرمایا، اور بعض حدیثوں میں سخت وارننگ ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنے والے کو بہت بڑا مجرم قرار دیا گیا. الحمدللہ علی کل حال آج 29ویں شب میں، چونکہ تاخرات ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، اور صدا یہ بلند ہونا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعائیں کرنی ہیں. تو اللہ کے نبی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کا پکا ثبوت موجود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت الغني ونحن الفقراء، اللهم انت القوي ونحن الضعفاء، اللهم انت الاعلى ونحن الادنى. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو، قصوروں کو، تاہیر گناہوں کو معاف فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. یا رب ہماری غلطیوں کو، قصوروں کو معاف فرما. عالم اسلام پر رحم و کرم فرما، ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما، اس مسجد خیر و برکت عطا فرما، ہمارے دشمنوں کو ہلاک فرما، ہمارے کاموں میں آسانی فرما، غازیین کو دور پھینک دے مولا، ہماری لاج رکھ لے اور ہمارے مسئلے حل فرما دے. جو بیمار ہیں نصف کامل عطا فرما، جو مسجد میں کام خدمات کیے، جو لانا لے جانا ہر چیز میں مدد کیا اللہ، ان کی مدد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین.